أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد الحمد لله آج سے سورة آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مدنی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. نسبتاً طولانی سورہ ہے, 200 آیتیں اس سورے کی ہیں. آل عمران کہنے کی وجہ اس سورے کے اندر ایک آیت جس کے اندر آل عمران کا ذکر ہے. انشاءاللہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو کچھ بات اس حوالے سے کی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر بہت زیادہ آیا. اس سورے کے اندر عیسائیوں کے عقائد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ گفتگو ہوگی اور توحید کی صحیح تصویر ہمیں عیسائیوں کے عقائد کے مقابلے میں نظر آئے گی. خاص طور پر ابتدائی 80 آیتوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ یہ نصارۂ نجران جو آئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں, تو ان کی جو گفتگو تھی اس کے پس منظر میں پروردگار عالم نے 80 کے قریب آیتیں سورہ آل عمران کی نازل فرمائی تاکہ حقیقی توحید بھی سمجھ میں آ جائے اور عیسائیوں کے عقائد کے حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے وہ بھی واضح ہو جائے, خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ کے حوالے سے اسلام کی اپروچ کا بھی پتہ چل جائے. اس سورے میں بھی بسم اللہ کے فوراً بعد ہمیں حروف مقطعات اور وہی حروف مقطعات الف لام میم کا سامنا ہے, جس کے بارے میں گزارش کر چکا کہ 11 امام کی حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ اے مشرکین, اے کافرین, کہ جسے تم روزانہ استعمال کرتے ہو تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہے اور کسی اور نے اس کو فیبریکیٹڈ انداز میں تمہارے سامنے پیش کیا ہے تو پھر تم بھی ان حروف کو جوڑو اور ان سے ایک مضمون تیار کرو اور ایک سورہ ہی کا جواب لے آؤ. آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, وہ قیوم ہے. یہ وہی انداز ہے جو آیت الکرسی میں ہم دیکھ چکے. پھر اس کے بعد ذکر آیا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے کتاب کو برحق انداز میں نازل کیا جو تصدیق کرنے والی ہے. اب یہ تصدیق جو ہے اس کے اندر خاص طور پر جو پہلے گزر چکی ہیں چیزیں جو سامنے ہیں ان کی تصدیق ہے, تمام کتابوں کی تصدیق ہے کہ اصولی طور پر تورات اور انجیل کے حوالے سے ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ خدا نے ان کو نازل کیا, مگر ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو تحریفات بھی قرآن کا ذمہ دار نہیں ہے. ہاں, تحریفات کے باوجود اتنا مواد اس کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس آخری رسول کی جو آمد ہے اس تک مطلع ہو سکتا ہے. لفظ تورات اس کا مطلب شریعت کا ہے, قانون کا, اور لفظ انجیل ہے اس کا مطلب ہے بشارت اور خوشخبری کا. اور یہ پروردگار عالم نے الگ سے بھی ان کا ذکر کیا کہ یہ نازل کی گئی جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور خدا نے فرقان کو نازل کیا. اب یہ قرآن کے لیے پھر فرقان کا لفظ استعمال ہوا جو قرآن میں کثرت سے یعنی کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور فرقان کو ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی, کہ جس کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابھی آگے بات آئے گی کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو ام الکتاب ہے, جو مرکز ہیں, وہ محکم آیتیں ہیں اور ان کے ذریعے سے چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں. یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے عذاب شدید ہے, اور اللہ زبردست ہے, عزیز ہے, اور ذو انتقام, وہ انتقام لینے والا بھی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمان میں, اور خدا جو رحم مادر کے اندر بوم آف دا مدر, اس میں جو بچہ اس کی شکل ہے, تصویر بھی خدا بناتا ہے. خدا ہے کہ جو تمہاری شکل بناتا ہے, صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے. یہ پروردگار عالم کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ رحم مادر میں کہ جہاں تاریکی بھی ہے, کوئی ہموار جگہ بھی نہیں ہے, اور جہاں پر مایا لکوڈ موجود ہے, اور وہاں پر پروردگار عالم ایک تصویر بناتا ہے, اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے پھر جیتا جاگتا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیج دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ خدا کے ہونے پر اور خدا کے علم کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہ عزیز اور حکیم ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کا الگ سے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو کہ ام الکتاب ہیں, جو مرکز ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو متشابہات ہیں. اور پھر پروردگار نے یہ فرمایا کہ وہ کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو متشابہ آیت ہیں انہیں کو اس طرح سے مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فتنہ انگیزی کریں اور اس کے معنی کو اور اس کی جو تعبیر اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹائیں، جبکہ اس کی تعبیر کو اللہ اور راسخون فی العلم یعنی جو علم کے اندر جن کو رسوخ حاصل ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یہاں پھر ان کی ایک دعا ہے کہ جسے پروردگار نے نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائق سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور جو صاحبان عقل ہیں ان کے سوا کون نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یہ دعا آگے بڑھتی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کجی یا کج نہ کر دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کی، ہمیں اپنے پاس سے مسلسل رحمت عطا فرما اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں محکم اور متشابہ اور اس کی تعبیر، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو بہت ضروری ہے. محکم کا مطلب وہ ہے کہ آیتوں کا وہ مجموعہ، وہ آیتیں کہ جن کے بارے میں کلیئرٹی ہے، یعنی جس کو دیکھا جائے تو لفظ اور اس کے معنی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں، ذہن جو ہے وہ مشوش نہیں ہوتا، ڈبل مائنڈ نہیں ہوتا. مثلا قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ قل هو الله احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب آپ اس کی تشریح کے اندر تو تفصیل کے اندر جا سکتے ہیں، مگر جو خود لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہے. اسی طرح سے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، بہت واضح ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، میراث میں لڑکے کو لڑکی کے حوالے سے دو برابر ملے گا حصہ، یہ ظاہر ہے بیٹا اور بیٹی کا جو حصہ ہے اس کے حوالے سے. تو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بات بالکل واضح ہے، کلیئرٹی ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تفصیل و تشریح میں جائیں تو وہ بات لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ان پرنسپل جو جملہ ہے اس کا مطلب بالکل روشن ہے. اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کا مرکز ہے، یہ کتاب کا فوکس ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. اور فرقان جو کہا گیا تھوڑی دیر پہلے، اس کے مقابلے میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی شباہت رکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر ایک پیچیدگی آ جاتی ہے. اور وہ کلمات جو ہیں وہ سرسری طور پر دیکھا جائے تو ذہن اس کے اندر تشویش کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ مرکزی جو آیات ہیں ان کی طرف جب ان متشابہ آیتوں کو پلٹایا جائے تو اس کے نتیجے میں متشابہ آیتیں روشن ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو معصومین ہیں کہ جنہیں قرآن مجید کا ہم ردیف قرار دیا گیا ہے، کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ خود پیغمبر تو معلم کتاب ہے ہی، اور پیغمبر کے بعد حدیث ثقلین کی روشنی میں قرآن کے ساتھ اہل بیت، اطرت، آل محمد، علی سے لے کر مہدی تک، خود جناب سیدہ اس میں شامل، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کی تشریح کا اور تعبیر کے بتانے کا حق رکھتے ہیں. اب ایک آیت مثلاً، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب اگر کوئی دیکھے ید اس کا مطلب ہاتھ کا ہے اور وہ یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، تو یہ بہت سطحی بات ہوگی کہ اگر عربی کے محاوروں کو انسان سمجھتا ہے، عقل کو استعمال کرے اور پھر معصومین کی تشریح کو بھی دیکھ لے تو اب یہ متشابہ آیت کہ جس کو دیکھ کر پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، مطلب کلیئر ہو جاتی ہے بات. ہم اردو کے محاورے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کی جیت میں ان کا ہاتھ ہے، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنا ہاتھ استعمال کیا ہے، ان کی تائید، ان کا سپورٹ، یعنی ان کی طرف سے ایک نصرت ہے، ایک مدد ہے. فٹ بال کے میچ میں اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں صاحب کا ہاتھ ہے ان کی برازیل کی جیت کے اندر، تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں لائٹر نوٹ پر کہوں تو ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کا پیر ہے، لیکن وہاں پر جب محاورے کے اعتبار سے کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا. یہاں پر اب ید کے لفظ کو دیکھنے کے بعد یہ قطعاً نہیں سمجھا جائے گا کہ پروردگار عالم کا کوئی ہاتھ بھی ہے اور اس کو جسم کے ساتھ متصف کر دیا جائے جو خدا کی شان سے بالاتر معاملہ ہے. تو یہ محکم اور متشابہ. اس کے حوالے سے ایک بہت اچھی مثال صاحب تفسیر نمونہ نے یہ دی کہ محکم آیتیں بڑی شاہراہ کی طرح سے، مین روڈز کی طرح سے ہیں، اور متشابہ جو ہیں وہ چھوٹی سڑکوں کی طرح سے ہیں، گلیوں اور پگڈنڈیوں کی طرح سے ہیں. اگر ایک انسان کبھی پگڈنڈی پر یا گلی کے اندر اگر پریشان ہو جائے کہ راستہ کہاں ہے اور اس کو راستہ نہ مل رہا ہو، تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ مین روڈ پر واپس آئے اور پھر اس کے بعد گلی کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے. بالکل یہی معاملہ اس کا بھی ہوگا کہ اگر انسان کبھی متشابہ آیتوں کے حوالے سے پریشان ہو تو پھر وہ محکم آیتوں کی طرف آئے اور اس کے ذریعے سے ان کو حل کریں. یہ تفسیر قرآن بالقرآن کے اندر ایک اصول کے طور پر بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہ ہو گیا معاملہ محکم اور متشابہ کا. اب اس کے بعد خود لفظ تعویل. تعویل کا مطلب میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ اینڈ ریزلٹ. وہی کہ جو ابتدا سمجھ میں آ رہا تھا اس میں جو کنفیوژن تھا وہ دور ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ نہیں جناب اینڈ ریزلٹ یہ تھا. اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جملہ جو انہوں نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ سورہ کہف میں آئے گا کہ یہ تعویل ہے اس کی کہ جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے. ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو کشتی کے اندر سوراخ کر دیا, تو وہ ان کے لیے واضح نہیں تھا. مگر بعد میں جب واضح ہوا کہ یہ کشتی میں سوراخ کس مصلحت سے کیا گیا تھا تو وہ اینڈ ریزلٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ ہے اس کی تعویل کہ جس کی وجہ سے یہ کام پہلے کیا گیا تھا اور واضح نہیں تھا, یہ اس کی وضاحت آ گئی. اسی طرح سے جناب یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ کہ ھذا تعویل رؤیا من قبل, یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. تو پہلے تو خواب میں تو ستاروں کو دیکھا تھا, مگر ان ستاروں سے کیا مراد تھی, ان کے سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب کیا تھا اور کس طرح اس کی تطبیق ہوتی ہے برادران یوسف کے اوپر, یہ اینڈ ریزلٹ تھا جو بعد میں نظر آیا اور سمجھ میں آیا. راسخون فی العلم میں اشارہ کر چکا مزید وضاحت کہ اس کے مصادیق کے اندر ختم مرتبت اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں کہ جو اس کی تعویل سے واقف ہیں اور جو اس کے بیان کرنے والے ہیں جہاں پر وہ مصلحت سمجھے. تو یا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس کی تشریح ہو جائے گی, عقل انسان استعمال کرے تو اس کے مسلمات کے ذریعے سے, اور پھر اس کے بعد اہل بیت کے ذریعے سے خود پیغمبر اکرم کے ذریعے سے. پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 9-15. گزشتہ صفحے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے راسخون فی العلم کا ذکر فرمایا کہ انہیں بھی تعویل آیات متشابہات کا علم ہے, اور پھر ان کی ایک دعا پروردگار عالم نے بیان کی, اور اس کی دعا آگے کنٹینیو ہوتی ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یقیناً تو جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو اس دن کی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ قیامت کے حوالے سے ان کی دعا ہوگی, اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب پروردگار عالم آگے فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کی بنیاد کیا ہے, یعنی وہ کیا انجوائے کر رہے ہیں, ان کا مال, ان کی اولاد, ان کا مین پاور. تو یہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر, اور یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اب ماضی سے اس کی ایک مثال پیش کی, اور وہ تھی فرعون والوں کی, کہ جیسے ان کا معاملہ تھا اور ان سے بھی پہلے والوں کا جو معاملہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ہماری نشانیاں آیتیں ان کے سامنے پیش کی ہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب نوح علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ اس وقت کے جو سرکش افراد تھے ان کے سامنے مسلسل نشانیاں اور معجزات پیش کرتے رہے اور وہ لوگ انکار کرتے رہے, مگر ان کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ ان کا مال, ان کی اولاد, ان کے کچھ کام نہیں آ پایا. اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لیا, اور یقیناً اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم اس کو ریلیٹ کرتا ہے پیغمبر اکرم کے زمانے کے کافروں کے ساتھ, اور خاص طور پر اس آیت کے ذریعے سے یہودیوں کو مخاطب کیا گیا جو مدینہ منورہ کے اندر سرکشی کا مظاہرہ کر رہے تھے, اور ان سے کہا گیا کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ تم بھی مغلوب ہوں گے اور تم سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جنگ بدر کا ذکر کیا. اب یہ تمام تفصیل ہے کہ یہ بدر سے متعلق اب یہ تفصیل ہے, ظاہر ہے کہ آیت کے اندر آگے آپ دیکھیں گے لوگ بدر نہیں آیا, مگر اسی کو ریلیٹ کرنا کہ یہ تاریخی اعتبار سے کہاں پر اس چیز کو لوکیٹ کیا جائے گا یہی تفسیر ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے ان دو گروہوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی, ظاہر کہ وہ ملاقات قتال فی سبیل اللہ کے لیے تھی. فئتن تقاتلوا فی سبیل اللہ, ایک گروہ وہ تھا کہ جو قتال کر رہا تھا, لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں, اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا. یرونہم مثلہم رأی العین, اور وہ ان کو دیکھ رہا تھا دو برابر, بظاہر ان کی آنکھوں میں یہی نظر آ رہا تھا, ان کی تعداد دگنی ان کو نظر آ رہی تھی. یہ کون دیکھ رہا تھا اس کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے, مگر ظاہری اعتبار سے اس کا ترجمہ اسی طریقے سے بہت سے مفسرین نے اور مترجمین نے کیا کہ وہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. یہ گویا پروردگار کی طرف سے ایک روب کے ذریعے سے مدد تھی کہ کافروں کو مرعوب کر دینا, ورنہ ان کی تعداد تو بہت مختصر تھی, 313 افراد جن کے سامنے 1000 کے قریب افراد کافروں کے موجود تھے. اور بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی تیاری تھی کہ ان کے پاس 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں, یہ مسلمانوں کا اثاثہ تھا. اور دوسری طرف اگر ان فوجوں کو دیکھیں کہ جو دشمن کی تھی, تو ابھی میں نے عرض کیا 1000 کے قریب کے افراد تھے اور اس کے پاس کافی اسلحہ تھا, 100 کے قریب گھوڑے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال 22 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے. تو یہ ایک عجیب نشانی تھی کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان نہ لڑنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ وہ لڑنے جا رہے تھے, لیکن وہاں پر پروردگار عالم نے ان کی مدد کی. اس میں ظاہر ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا طبیعت کا ایک انتہائی بہترین نمونہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر دوسرے مقامات پر جہاں پروردگار نے سورہ انفال کے اندر اور سورہ محمد میں دیگر مقامات پر بدر کو ڈسکس کیا ہے, تو وہاں پر فرشتوں کی مدد کا بھی بعض مقامات پر ذکر آیا ہے. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ ہے کہ جو نفس اپنی مدد کے ذریعے سے تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے, اور اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں, یعنی اگر کوئی اگنور کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بہرحال اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے. اب اس کے بعد پھر واپس انسان کی جو اخلاقی جو مشکل ہے اس کی طرف خدا نے متوجہ کیا کہ انسان کا کیس یہ ہے کہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے, یعنی اس کو بڑا ڈیکوریٹڈ نظر آتا ہے یہ سارا معاملہ. حب الشہوات, یہ خواہشات شہوات دنیا کی جو ہیں وہ اس کے لیے مزین ہیں, اس کو بہت اچھی لگتی ہے, اپیل کرتی ہیں. اور اس کے اندر کیا چیزیں سر فہرست ہیں, نساء, عورت کا معاملہ, کہ اپوزٹ سیکس, غیر مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد, اسی طریقے سے بیٹے, اولاد, اور پھر سونا اور چاندی, اس کے ڈھیر, اس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہیے کہ بینک بیلنس, اسی طریقے سے ممتاز گھوڑے, گھوڑے ہوں اور اچھی نسل کے اور بڑے ڈسٹنگوش انداز کے. تو آج بھی اگر آپ گاؤں کی زندگی میں دیکھیں تو وہاں پر یہ مویشی کا ہونا اور گھوڑوں کا ہونا ایک اسٹیٹ آف پرائڈ ہے کسی کے لیے. اسی طریقے سے دوسرے جو مویشی ہیں کیٹل وغیرہ, کہ جس کے اندر گائیں, بھینس, بکریاں, یہ سب کی سب, اور پھر کھیتیاں والحرث. اچھا, اب اس کے اندر آپ اگر مزید وسعت دیں تو مثلا مختلف انداز کی جو جدید سواریاں ہیں, کہ گاڑی کیسی کس کے پاس ہے, موٹر سائیکل کس کے پاس کیسی ہے, کون کس طرح کی پلین کے اندر سفر کرتا ہے اور کون سی بزنس کلاس کے اندر سفر کرنے والا, یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں. ذالک متاع حیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ڈس اون کر دیا کہ نہیں ایک انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا, لگتا ہے. اب اس کو وہ یوز کیسے کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یعنی اس کی وجہ سے اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے, مغرور ہو جائے, متکبر ہو جائے, تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کچھ نہیں. اور اگر انہی چیزوں کو وہ صحیح طرح سے استعمال کرے تو یہ تو جنت کمانے کا ایک بہت ہی اچھا راستہ ہے, مگر یہ اسی صورت میں کہ جب انسان اپنی سوچ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرے اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے کوشش کرے, ورنہ تو وہ اسی دنیا کے اوپر اگر راضی ہو گیا تو یہ اس کے لیے وبال بنے گا. تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے پہلے تو اجمالاً کہا کہ اللہ ہی کے پاس ہے حسن المآب, بہترین انجام, اور اس کے بعد فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاؤں, یعنی یہ بھی تو خدا ہی کی طرف سے ہے نا, کہ یہ کس نے ان بلٹ انسان کی فطرت کے اندر ان چیزوں کے لیے اپیل پیدا کر دی, خدا نے. تو اب خدا اس کے ذریعے تمہاری آزمائش چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس کو یوز کر کے ایک بہتر چیز کو حاصل کرو, اور وہ کیا ہے, للذین تقوا, وہ کہ جنہوں نے تقوا اختیار کیا. اب یہ تقوا اسی سیلف ڈسپلن کا نام ہے, اس کنٹرول کا نام ہے, کہ جس کے نتیجے میں انسان ان چیزوں کو اگر وہ اس کے پاس ہیں تو صحیح استعمال کر کے آخرت کے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ حبیب کہیے للذین تقوا, وہ کہ جنہوں نے تقوا اختیار کیا, ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار, جنت کی نعمتیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ازواج مطہرات, پاک و پاکیزہ بیویاں, جوڑے, اور اللہ کی رضا, رضوان من اللہ, واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے. بہت اچھا تقابل بعض علماء نے اور مفسرین نے کیا کہ ایک ہے جنت کی نعمت اور ایک ہے اللہ کی رضا, ان کے درمیان بھی فرق ہے.
اگر آپ دنیا کی نعمت سے شروع کریں تو دنیا کی نعمت، اس سے بالا تر جنت کی نعمت، اور اس سے بالا تر رضائے پروردگار. تو اگر ایک انسان جنت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا کی نعمتوں کو استعمال کیے تو ایک اچھی انویسٹمنٹ ہو گئی. مگر وہ جو خاصان خدا ہے وہ تو پھر جنت کی نعمت کو بھی ٹارگیٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کے ٹارگیٹ ہوتا ہے مرضی پروردگار. تو جنت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی، مگر ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے رضوان پروردگار. جو دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 16 سے 22، 16 سے 22. گزشتہ صفحے میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے صاحبان تقوی کی کچھ صفات بیان کی اور ان کے انعامات کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور ان کے لیے اللہ کی رضا بھی ہے. آگے ان کے مزید اوصاف اور ان کی دعائیں ذکر ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی ان کا مطمئن نظر، ان کے دل کی آواز اور ان کی مناجات یہ ہے کہ ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما جو ہم سے گناہ ہو گئے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی یہ جو صاحبان تقویٰ ہیں یہ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، مگر یہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اپنے ان گناہوں کی معافی پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں. پھر ان کی مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں، اور یہ مسلسل اطاعت کرنے والے ہیں، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ سحر کے وقت خاص طور پر استغفار کرنے والے ہیں. اب یہاں پر استغفار کا جو سحر کے ساتھ ذکر کیا، اس سے اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ویسے تو انسان ہر وقت استغفار کرے اور خدا سے مغفرت طلب کرے، مگر سحر خیزی جو ہے بڑا ممدوح وصف ہے، اور اس میں خاص طور پر نماز شب اور نماز تہجد جو ہے وہ بڑی خاص ایک اہم عبادت ہے، پھر اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. مگر ظاہر ہے کہ واجب نمازوں کے بعد ہی اس کی طرف انسان زیادہ توجہ کر سکتا ہے. فجر کی نماز ہی اگر کسی سے قضا ہو رہی ہو تو نماز شب کی تاکید فضول ہے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے دو انتہائی اہم عقائد کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ اللہ کی گواہی مختلف جو کائنات کے اندر آثار ہیں خود انسان کے اپنے وجود کے اندر، ان کے ذریعے سے بھی ہے، اور وہ آیتیں جو خدا نازل کرتا ہے ان کے ذریعے سے بھی ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے. پھر خدا فرماتا ہے کہ ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اب ملائکہ کا تدبیر کے اندر اس طرح سے پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے مختلف امور کو انجام دینا، اور اسی طرح سے مثلا جناب جبریل کا آیتوں کو لے کر نازل ہونا، یہ ان کی طرف سے گواہی بن گئی. وہ اولو العلم ہے، اور اسی طرح صاحبان علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. صاحبان علم کا علمی دلائل کے ذریعے گواہی دینا، اور اسی طرح سے پھر ان کا میدان عمل کے اندر قربانیاں پیش کرنا. تو یہ غیب پر ایمان ہی تو ہے کہ جو انسان کو دنیا میں قربانی کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس خدا وحدہ لا شریک کے اوپر اطمینان اور یقین رکھتا ہے. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. جوش ملی آبادی کا بھی امام حسین علیہ السلام کے اس سجدے کے اوپر بہت ہی خوبصورت شعری انداز میں تبصرہ ہے. تو یہ ایک عقیدہ تو ہو گیا کہ اللہ کی توحید، اللہ کی گواہی بھی اس پر، ملائکہ کی بھی اور صاحبان علم کی بھی. جو دوسرا عقیدہ ساتھ ہی ساتھ ہے وہ ہے قائمن بالقسط، کہ خدا جو ہے وہ قسط عدل کے اوپر قائم ہے، عدالت کے ساتھ برقرار ہے. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ دو گواہیاں جو بہت امپورٹنٹ یہاں پر دی گئیں، اس میں توحید کے ساتھ عدل کو بھی شامل کیا گیا. عدل کے لیے جو دوسرا لفظ اور جو زیادہ قوت کے ساتھ ہے وہ قسط کا ہے، جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. اس کو یوں کہا جائے کہ ایک متوفر توحید اور عدل کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب وہ عزیز اور حکیم ہے تو اس کا نتیجہ عدالت ہی ہوگا، کہ حکیم کا کوئی فعل اور کام حکمت سے خارج نہیں ہوتا. حضرت علامہ سید ابی نقی صاحب نے حاکم نیشاپوری کی بعض عبارتوں کو کوٹ کر کے بہت عمدہ نتائج مرتب کیے ہیں، اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اگلی آیت جو 19 آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے،
اور یہ اسلام کا تعارف جو پروردگار عالم نے یہاں پر کروایا، اور اس کے بعد پھر فوراً بعد اہل کتاب کے اختلاف کا ذکر کیا، اسی سے ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اہل کتاب کا اس آخری نبی کو اگنور کرنا اور انکار کرنا خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے ساتھ ہی اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. جو پلورلزم کے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرنے والے ہمارے دوست ہیں، ان کو چاہیے کہ ان آیتوں کو بہت توجہ کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ پڑھیں کہ ایک الاسلام کہہ کر کہ دین فقط اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور پھر فوراً بعد اہل کتاب کے اوپر تنقید. تو اس کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا جو نظریہ ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے قرآن کی روشنی میں. اور انہوں نے اختلاف کیا کہ انہوں نے اوت الکتاب جو اہل کتاب ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، بغیم بینہم، یہ ان کی بغاوت، یہ ان کی شرارت ہے جو آپس میں کر رہے ہیں. اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب اس کے بعد مزید پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ عرب ابھی بھی اگر آپ سے کل حجتی کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں تو سر تسلیم خم کر چکا ہوں، اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر چکا ہوں، میں تو سبمٹ کر چکا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو میرے اتباع کرنے والے وہ بھی، یعنی ان کو بھی لیٹر اور اسپرٹ کے اندر عملی طور پر بھی اور دل سے خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے. خدا کو مانو اور جس جس کو وہ منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ. خدا کے نبی کو مانو اور نبی خدا کے حکم سے جس کو ولی مقرر کرے، مولا مقرر کرے، اس کو بھی مانتے چلے جاؤ. پھر اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی، اور امیین کو بھی، یعنی یہ امیین تو ان پڑھ ہو گئے، وہ کہ جو کتاب کے پڑھنے والے نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی. اسلم تم، کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے. یہاں پر اہل کتاب سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے. یہ پھر پلورلزم کی بھرپور رد ہے. وہ ان تولو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کا تو ذمہ یہ ہے کہ حبیب آپ بات کو صاف صاف پہنچا دیں، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے اعمال کو بھی، ظاہر ہے کہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، جو وہ سوچ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ایک نمبر دو، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے، بغیر حق ہی کے قتل کرنا ہوتا ہے، مگر اصول سمجھ میں آ گیا کہ نبیوں کو بھی اس طرح سے قتل کیا گیا. نبیوں کے علاوہ بھی کسی کو اگر بغیر حق قتل کیا گیا تو اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا. اور ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو عدل کا پرچار کرنے والے ہیں، عدل کا حکم دینے والے ہیں، عدل کی ہدایت کرنے والے ہیں، ان سب کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یہ جو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے یہ ظاہر ہے کہ طنز ہے. اب آپ اس کے اندر دیکھیے تو اس ایک آیت کے اندر کتنی جامعیت ہے. وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ توحید کا انکار ہو گیا. جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ نبوت کا عملی انکار ہو گیا. جو ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا پرچار کرنے والے ہیں، عدل کا حکم دینے والے ہیں، اس کے اندر ائمہ اور اہل بیت وہ خاص طور پر شامل ہو گئے. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اُرِیدُ اَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، جس کا اعلیٰ ترین نزدہ خود عدل و انصاف کا پرچار ہے. تو اب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، یہ قیامت کا ذکر آ گیا. اور پھر اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ سب کیوں ہوگا تو اس کا جواب عدالت ہے. تو اس ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے بنیادی عقائد کو واضح طور پر بیان فرمایا. آگے پروردگار فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو اعمال ہیں وہ ہفت کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہفت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دینا، اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر دینا. یعنی کہ اس طرح سے سرکشی کرنے والے جن کا ذکر ابھی ہوا، تو اگر ان کے کچھ اچھے عمل تھے بھی تو پھر ان سب کو ہفت کر دیا جائے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ دنیا میں انہیں اس کی برکت حاصل ہوگی، نہ آخرت میں کوئی ثواب حاصل ہوگا، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو علامہ سید المتی صاحب کا تبصرہ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں کہ قرآن کے اس اعلان کو پیش نظر رکھا جائے تو یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے لیے بربنائے نام اسلام تو ایک مسعومہ ہے. جو مغفرت کے پہلو تلاش کیے جاتے ہیں ان میں قرآن کے اس اعلان کے بعد کوئی گنجائش محسوس نہ ہو. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 23 سے 29 تک. پروردگار عالم نے اس آیت میں جو صفحے کی پہلی آیت ہے یہود کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ مل گیا تھا دیا گیا تھا. یہ ظاہر ہے کہ توریت میں جو تحریف ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہرحال پوری کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے. جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے, یعنی اب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں, کتاب اللہ جو کہا گیا اس کا واضح مصداق کہ بھئی ان کے پاس تو اب کتاب کا ایک حصہ ہی ہے, مگر انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اب اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ وہ ان کے درمیان آگے فیصلہ کرے. ثم یتولى فریق منھم, تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. وہم معرضون, اور وہ اعراض کرنے والے ہیں, بے اعتنائی کرنے والے ہیں. یعنی اب جو حصہ کتاب کا ان کے پاس محفوظ بھی ہے اس میں بھی اتنی نشانیاں تو ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس رسول کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں, اور پھر قرآن کا معجزہ ہونا خود ان کو اس رسول کی حقانیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس آیت کے ذیل میں اتنی بات بھی کہی جائے تو بہت کافی ہے, مگر پھر کچھ شان نزول بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بعض یہودیوں کے کچھ قضایا تھے, کچھ قضاوت کے مسائل تھے, کچھ کیسز تھے. خاص طور پر ایک کیس جہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی نے معاذ اللہ ایڈلٹری یا زنا کا ارتکاب کیا تھا, اور پھر اس خیال سے کہ شاید پیغمبر اکرم کوئی آسان سزا تجویز کریں گے, پیغمبر اکرم کو انہوں نے جج بنانے کا فیصلہ کیا. تو پیغمبر اکرم نے توریت کی طرف متوجہ کیا کہ ٹھیک ہے میں توریت ہی سے تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں. سنسار کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا حکم توریت میں کہا ہے, تو پیغمبر اکرم نے توریت کا حکم جو ہے وہ بتایا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ شان نزول ہے, مگر علامہ بلاغی نے جیسا کہ علامہ نقم صاحب نے اس کو نقل کیا اس کے اوپر کافی بحث کی ہے اور اسے غیر معتبر قرار دیا ہے. لیکن جو بات پہلے میں عرض کر چکا وہ بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن, اور انہیں ان کے دین کے بارے میں جو انہوں نے افترا کیا ہے اسی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. یعنی ایک تو یہ باطل عقیدہ, یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ چکے دل کا امانی یو ہوں, کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں جو انہوں نے بنا لی ہیں, ان کی تمنائیں ہیں جو بالکل بیس لیس ہیں, جس کے اندر کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی بیس نہیں. تو یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو بہلانے کے لیے پہلے عقیدے تراشتا ہے اور پھر اسی سے دھوکہ کھاتا ہے اور اسی میں خوش رہتا ہے. پھر آگے کی نسلیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہیں اور انہیں حقیقت سمجھ کر اسی کو کیری فارورڈ کرتی ہیں. اصول وہی ہے, اگر مسلمانوں میں بھی کسی کا اگر یہ نظریہ بنے کہ انہیں چند ہی دن کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے, تو یہ یہود ہی کے عقائد سے ملحق ہونے کی بات ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لایا ہے اور اس نے اعمال صالحہ بھی انجام دیے ہیں, اسے یقیناً حق ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے امید رکھے کہ خدا اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا, مگر ایسے باطل تصورات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ نظریہ کہ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد اعمال میں گناہوں کی مغفرت کی گنجائش ہوتی ہے, وہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے. گزشتہ امتوں کے اندر بھی جو نبیوں کی نبوتیں نافذ تھیں اس زمانے کے اندر بھی اگر کسی نے ایسی کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ خدا کی رحمت سے امید رکھ سکتا ہے, مگر ایسا کیٹیگوریکل سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ چند دن, اور اس میں بھی خاص طور پہ 40 دنوں کی اس کی بات کرنا کہ جس میں وہ گوسالہ پرستی کرتے رہے, تو بس وہی دن تو ہے کہ جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا اور باقی انہیں معاف کر دیا جائے گا, ایسی کوئی گارنٹی نہ یہود کے لیے ہے نہ مسلمانوں کے لیے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. رحمت سے امید رکھنا اور بات ہے, اور اس طرح کا بیس لیس عقیدہ بنانا بالکل الگ بات ہے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی ہی کی ہے کہ پھر کیا ہوگا جب ہم جمع کریں گے اس دن کے لیے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, اور ہر نفس نے جو کیا ہے یعنی ہر انسان نے جو کمایا ہے وہ اسے پورا پورا مل جائے گا اور دے دیا جائے گا, اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر یہ خدا کے عادل ہونے کی طرف بہت اہم دلیل بنتی ہے اور انسان کو اعمال کی طرف, اعمال صالحہ کی طرف ابھارنے والی آیت ہے کہ صرف دعوی ایمان مت کرو بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عمل کے میدان میں آؤ. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ جو دو آیتیں مل کر بنیں گی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، اس میں کل 12 چیزیں ہیں کہ جو بیان ہوئی ہیں. ایک دعا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ملک تیرا ہے، ملک جسے تو عطا کرے تو چاہے اسے عطا کرے، جسے چاہے تو چھین لے، اور مالک جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل کر دے، سارا خیر تیرے پاس ہے. یہ کل ملا کے 6 باتیں ہوئیں. اور آخری بات کہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ کا ملک دینا، بے شک جس کو خدا نے منتخب کیا ہے اسے پروردگار ملک عطا کرتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں حضرت طالوت کے کیس میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا کرتا ہے، مگر اس کا ملک عطا کرنا یہ اس کی مشیت اور یہ اس کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ اس کو ملک دیا جائے. کیا لوگ بھی اس کے ملک اور اقتدار کو قبول کر لیں گے؟ ہم حضرت طالوت کے کیس میں پڑھ چکے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے کسی کو منتخب کیا مگر سامنے افراد نے اسے قبول نہیں کیا. یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ خدا نے جس کا انتخاب کیا ہے کیا لوگ بھی اس انتخاب کو قبول کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. اب اس کے بعد اگر کوئی غاصب آ کر قبضہ کر لے تو خدا اس کو اگر برداشت کرتا ہے، یہ خدا کا مہلت دینا ہے اس معنی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اس کے اقتدار سے راضی ہو گیا، جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور فرعون جو ہے اقتدار میں ہے، ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور جو نمرود ہے وہ اقتدار میں ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرفتار ہونے سے فرعون اور نمرود جو ہیں ان کے اقتدار کو کوئی سند نہیں مل جاتی کہ خدا نے یہ چاہا ہے. خدا کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بندوں کے اوپر اس طرح سے ظلم ہو. لیکن پروردگار عالم کا اس دنیا کے اندر فائدہ یہ ہے کہ امتحان لیتا ہے اور امتحان کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اس مہلت کے اندر اگر ایک انسان سوء استفادہ کرتے ہوئے غصب کر لے، قبضہ کر لے، بعض کیسز کے اندر، اکثر کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مہلت دی جاتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ایک باطل استدلال یزید نے بھی دربار کے اندر کیا تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو ٹانٹ کیا تھا کہ تم گویا یہی کہتے ہو نا کہ خدا نے قرآن کے اندر کہا کہ تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے ملک چھین لے، تو دیکھ لو کہ خدا نے مجھے ملک عطا کیا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مہلت ہی کے حوالے سے جو متعلقہ آیت ہے سورہ روم کی، اس کی تلاوت فرمائی تھی. کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. نمرود کو بھی مہلت ملی، فرعون کو بھی مہلت ملی. اس ایتائے ملک کو اس ایتائے ملک کے ساتھ اس طرح کنفیوز کرنا کہ خدا کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا اور یہ سمجھنا کہ گویا خدا نے اس کو سند دے دی ہے، یہ بہت بڑا مذاق ہوگا. یہ متشابہ آیتوں کا سلسلہ ہے کہ جس کو دوسری آیتوں کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس پر اسی سورہ کے آغاز میں ہم بات کر چکے ہیں. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے عزت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ملک دینے کا معاملہ کیا ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ تو لج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں جو دن ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں. سردیوں میں راتیں طویل ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں راتیں مختصر ہو جاتی ہیں. اسی طرح تو جسے چاہتا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ بھی ہمارے مشاہدے کے اندر ہے کہ مردہ ماں سے زندہ بچے کا پیدا ہو جانا، اور اسی طریقے سے اگر ایک پرندہ ہے تو اس کا انڈے سے برآمد ہو جانا اور انڈے سے پھر پرندے کا جیتے جاگتے برآمد ہو جانا. اس طرح کی مثالیں تو بہت سی ہیں. پھر مانوی اعتبار سے کہ ولی کے گھر میں کافر کا پیدا ہو جانا اور کافر کے گھر میں کسی ولی خدا کا پیدا ہو جانا، مومن کا پیدا ہو جانا، یہ بھی ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں. کہ پسر نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے اور یزید کے بیٹے کے مثال بھی ہمارے سامنے ہیں. وہ ایک بری مثال پسر نوح کی کہ باپ نبی ہے اور بیٹا کیسا، اور دوسری طرف ہم یزید کو دیکھتے ہیں کہ باپ ایسا فاسق و فاجر اور بیٹا جو ہے وہ آل محمد سے محبت کرنے والا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا سرپرست اور اپنا دوست بنائے. ایک معاشرہ ہے کہ جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں پیسفلی اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، اور ایسے کفار ہیں کہ جو اپنے معاملات کے اندر شدید نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے، ایک انتہائی وہ انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے نقصان اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ مومنین کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کافروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھیں. ان اینی کیس اگر پیسفل کو ایگزسٹنس بھی اگر ہو رہا ہو، تو بھی اگر کوئی کافر ہے وہ اپنے کفری عقائد کے ساتھ کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، تو پھر صاحبان ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ایفیلیشن رکھیں. یہ بہت بڑی ہدایت ہے کہ جس کو یقیناً صاحبان ایمان کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ بعض ایسے ادارے جو باطل عقیدے کے سرپرستوں اور اماموں کے زیر نگرانی چل رہے ہیں تو اس میں صاحبان ایمان اپنے اداروں کو اگر ایفیلیٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کا مددگار بنیں گے. پروردگار فرماتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ایک استثناء اس کے اندر کیا گیا کہ اگر تقیے کا مورد آ جائے کہ جہاں پر جان ہی خطرے میں ہے, ایک انسان ہے وہ ایک کمزور کیفیت کے اندر ہے, معاشرے کے اندر بڑا ویک ہے, تو اگر وہ کیفیت ہے کہ جان خطرے میں آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش بن جائے گی. اور اس کے ذریعے سے تقیے کی جائز ہونے کی بھی دلیل ایک اور ہمارے سامنے آ گئی, اللہ ان تتقوا منہم تقاتن. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو تفسیر جلالین جو برادران اہل سنت کی تفسیر ہے اس کے اندر بھی تقیے کو ڈسکس کیے کرتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں ہے کہ حاضر قبل عزت الاسلام ویجری فی بلد لیس قبیاً, کہ یہ جب اسلام طاقتور نہیں تھا اس وقت کی یہ بات ہے, اور اب بھی کبھی اگر کسی شہر کے اندر کمزوری کا معاملہ ہوگا تو یہ چیز جاری ہو جائے گی. اسی طرح سے علامہ نیشاپوری کے جو الفاظ ہیں انہوں نے کوٹ کیا ہے, ان الحسن انہ قال التقیہ جائزۃ الی یوم القیامہ, کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے, وہذا رجح عند الائمہ, اور یہ قادر علماء کے نزدیک ترجیح اسی بات کو ہے. تو کبھی کوئی چیز تابو بن جاتی ہے عنوان کے اعتبار سے, مگر پریکٹیکلی دیکھیں تو بات بہت سامنے کی اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بڑے عالم دین ہے, چاہے وہ برادران اہل سنت کے ہوں یا کسی اور فرقے کے ہوں, لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ مثلا وہ کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ان کا ایڈریس مانگ رہا ہے, تو ہم یہ کہہ کر کے سچ بولنا بہت اچھی بات ہے, یہ بیوقوفی کا اقدام نہیں کریں گے کہ ان کا ایڈریس ان کو دے دیں تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں, بلکہ اس موقع پر ایڈریس کو چھپانا یہی حکمت کے مطابق ہوگا اور یہ عنوان ثانوی کہلائے گا, سیکنڈری رولنگ اس کے اندر نافذ ہو جائے گی. پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ تمہیں خود سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہے, ڈراتا ہے کہ تم خوف خدا رکھو اور اللہ ہی کی بارگاہ میں تم سب نے پلٹنا ہے, کہ ہر موقع تقیہ کا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پر رجحان اسی بات کو ہو کہ انسان اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے, تو پھر اس موقع پر شہادت کو قبول کرنا اور قربانی کے لیے آمادہ ہو جانا یہی صائب ہوگا اور یہی مناسب ہوگا. آخری آیت جو صفحے کی ہے کہ اگر تم چھپاؤ وہ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو, اللہ بہرحال اس کو جانتا ہے, اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں, اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ, پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 32-37. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم آخرت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن جب ہر شخص جو اس نے خیر کا کام کیا ہوگا اسے بھی حاضر پائے گا اور جو اس نے برا کام کیا ہوگا اسے بھی. اس کے ذریعے سے بہت سے علماء نے تجسم اعمال پر دلیل قائم کی ہے کہ جو عمل یہاں ہم کرتے ہیں وہ مجسم ہو کر اس کی ایک باقاعدہ صورت ایک شیپ ہوگی کہ جو قیامت کے میدان میں ظاہر ہوگی. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ جو اس عمل کا نتیجہ ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوگا, لیکن بہرحال وہ نتیجہ اگر اچھا اور خوشگوار ہے تو کیا کہنا, لیکن اگر وہ نتیجہ ناخوشگوار ہے تو اس وقت انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے اور اس عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا, یعنی کاش وہ اسے نہ دیکھتا. یہ پچھتاوے کی جو کیفیت ہے اسے وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آگے پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم خدا کا ایک احترام والا خوف اپنے دل میں باقی رکھو. یہ ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے, تعمیری ایک خوف, کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اور اپنی اصلاح میں مصروف ہو جاتا ہے. اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے, یعنی ایک ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے اور مہربانی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, کہ یہ خود مہربانی کا ایک انداز ہے کہ انسان کو متوجہ کیا جائے کہ اس کی لاپرواہی اور اس کی بے احتیاطی یہاں پر اسے بعد میں ایک پچھتاوے میں مبتلا کر سکتی ہے, اسے ریگریٹ کرنا پڑ سکتا ہے.
آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تمہاری تم سے محبت کرے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا تمہارے گناہوں کی. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اب یہاں پر جو محبت کو بیان کیا گیا، چھٹے امام کی ایک حدیث بھی ہے کہ حل الدین الا الحب، کہ کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ مگر محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ اسے پرکھا جاتا ہے کہ واقعا یہ نمائشی محبت ہے یا جینون محبت ہے. کہ جو جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، پھر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم خدائی نمائندے ہیں اور پیغمبر اکرم کی اتباع اس بات کا ثبوت بنے گی کہ اللہ سے کتنی محبت کی جاتی ہے. اور بالتالی یقیناً پیغمبر اکرم سے بھی محبت لازمی ہو جائے گی، اور جو پیغمبر کا محبوب ہوگا وہ بھی انسان کے لیے محبت کے قابل قرار پائے گا. تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے کہ محبت کو مرکز قرار دے کر اتباع کا مطالبہ کیا گیا، اور جوابی محبت کا یقین دلایا گیا، اور مغفرت کا بھی وعدہ کیا گیا. بہت اہم آیت یہ والی بنتی ہے. پھر فوراً ہی یہ بھی کہا گیا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ یقیناً کافروں کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا. یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے کفر کا لفظ بہت سخت ہے وہ استعمال کیا گیا، چاہے ہم اسے انکار ہی کے معنوں میں لیں، لیکن بہرحال یہ لفظ بہت سخت ہے کہ جو یہاں پر اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ ان سب کے لیے سرمائے چشم ہونا چاہیے کہ جو فقط دعوی محبت کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل کے میدان میں صفر نظر آتے ہیں. یہ عمل کے میدان میں کوتاہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی محبت بھی جینون نہیں ہے، یا بھی محبت کم ہے جتنی ہونی چاہیے. اگر اتنی ہوتی تو یقیناً اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا. اگلی آیت جو ہے اس میں پھر پروردگار عالم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کا ذکر کیا. مصطفیٰ یعنی جنہیں چن لیا گیا، لفظ یہ استعمال کی گئی کہ استفا، کہ اللہ نے یقیناً چن لیا. کن کو چن لیا؟ اس میں دو تو نام ہیں، آدم و نوحن، آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا. اور دو سلسلے ہیں، آل ابراہیم اور آل عمران، کہ ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو چن لیا. تو اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے ان چنیدہ افراد اور ان چنیدہ سلسلوں کا تعارف ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے. چنیدہ یعنی سلیکٹڈ، وہ کہ جن کو الگ سے نمایاں کیا گیا. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو غلط نہیں ہوگا نمبر ایک، اور اللہ کا انتخاب ہے تو ضمانت بھی ہوگی کہ یہ اللہ کے انتخاب کی مخالفت نہیں کریں گے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی جسٹیفائی کریں گے، اور یہ کر کے بھی دکھایا گیا. اب یہاں پر نہ ڈائنیسٹی اور کسی قسم کا کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ صرف نسل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کے انتخاب کی وجہ سے ہے. ہم پہلے بھی اس بات کو سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وہ من ذریتی، تو پروردگار عالم نے وہاں پر معیار بیان کیا تھا کہ میری، جب یہ کہا گیا کہ میری نسل میں بھی یہ عہدہ جائے گا، تو خدا نے معیار دیا تھا کہ لا ینالو عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ میرا ظالموں تک نہیں جائے گا. تو نسل ابراہیم کا استقاء یہاں ہو رہا ہے اور وہاں پر یہ اعلان، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جن کا انتخاب ہوگا نسل ابراہیم میں، وہ ایسے مصطفیٰ ہوں گے کہ جن کے اندر عدالت ہی عدالت ہوگی، جو اس حد تک راسخ ہوگی کہ اسی کو پر اصطلاح میں عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ضمن یہ بھی واضح ہے کہ آل ابراہیم کے اندر ختمی مرتبت بھی شامل ہو گئے، اور ختمی مرتبت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، اور پیغمبر اکرم کی شہید بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آل ابراہیم کے اندر دوسری شاخ سے جو جناب اسحاق علیہ السلام سے ہے، اس میں ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے باقی انبیاء بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہو گئے. آل عمران کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جناب مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے، اور ان کا ذکر خاص طور پر یہاں پر آ رہا ہے تاکہ آگے جو باتیں بیان کرنی ہیں اس کے لیے یہ مقدمہ بن سکے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس سورے کی ابتدائی 80 آیتیں، 80 کے قریب آیتیں بعض مفسرین کے نزدیک نصارۂ نجران کے ان سوال و جواب کے لیے نازل ہوئی تھی، اور ان کی تشفی کے لیے کہ ان کو بتایا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا اور قرآن کا کیا نظریہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جو غلط عقائد ہیں ٹرینیٹی وغیرہ کے حوالے سے ان کی اصلاح کی جائے. تو یہاں پر کہا گیا کہ ذریتن بعضھا من بعضن، یہ بعض بعض سے ہیں اور نسل میں ہیں، اولاد ہیں اور بعض بعض سے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک دوسرے کی جھلک ہے، ان میں ایک دوسرے کا اقتباس ہے، ایک ہی کتاب کے گویا مختلف نسخے ہیں. پھر اسی چیز کو جب ہم مزید کھول کر مختلف تعبیرات میں دیکھتے ہیں تو کہیں پر نفس رسول کا عنوان ہمیں مولا علی کے لیے نظر آتا ہے کہ یہ نفس رسول ہیں، یہ اسی کی ایک تعبیر ہے. اسی طریقے سے ہم جو مخصوص ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، اسے بھی اس روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے. اختتام پر پروردگار نے اس آیت کے 34 نمبر آیت کے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، یہ سمجھایا کہ یہ انتخاب پروردگار کا بغیر وجہ کے نہیں ہے، علم خدا میں ہے کہ یہ افراد کس طرح سے اپنی پارسائی کو جسٹیفائی کریں گے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب عمران کا ذکر کیا، ان کی زوجہ کا ذکر کیا جو جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ تھیں. اس قالت امرأت عمران، جب عمران کی زوجہ نے یہ کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، کیا پروردگار جو میرے شکم میں ہے، جب وہ پریگنٹ تھی ان کی دعا تھی، میں اس کو ہدیہ کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے گھر کی خدمت کرے، بیت المقدس کی، تو مجھ سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور جب انہوں نے جنا یعنی جب ڈلیوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو انہوں نے کہا پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر لڑکا ہوگا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے گا، جو ایک ٹریڈیشن تھی، مگر لڑکی ہے تو اب یہ کیسے کرے گی خدمت. تو اب پروردگار عالم نے اس پر ایک جملہ معترضہ درمیان میں کہا کہ واللہ عالم بما وضعت، کہ خدا تو خوب جانتا ہے کہ کیا انہوں نے جنا ہے، ڈلیوری میں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا ظاہر ہے کہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، جسمانی اعتبار سے اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لڑکی کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. پھر بہرحال جناب مادر مریم سلام اللہ علیہا، مریم کا مطلب ہے عابدہ، زاہدہ خاتون، عبادت کرنے والی، کہا میں نے ان کا نام مریم رکھا اور میں شیطان کے مقابلے میں، شیطان رجیم کے مقابلے میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. پروردگار عالم نے اسے قبول کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس کے رب نے اسے قبول کیا، اچھے طریقے سے قبول کیا اور اسے پروان چڑھایا، اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، یعنی بہت اچھی ان کی گروتھ ہوئی، اور زکریہ کو ان کا کفیل، گارجین، لکاف کرنے والا قرار دیا، اس لیے کہ جناب مریم کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا. زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے اور ان کا ایک مشاہدہ اب یہاں پر ڈسکس ہوتا ہے کہ جب بھی وہ داخل ہوتے محراب میں، عبادت کی جو مرکزی جگہ، تو وہاں پر جناب زکریہ دیکھتے کہ وہاں پر رزق پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں اور بے موسم کے پھل، یعنی گرمیوں میں سردی کے اور سردیوں میں گرمی کے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم انا لک ھذا، کہاں سے یہ آیا؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو جناب زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا، جناب مریم کا یہ تبصرہ، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار کی ایک سنت رہی ہے کہ اپنے مخصوص بندوں کا امتحان لینے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ ان کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے دسترخوان کا نازل کر دینا، آسمان سے، جنت سے رزق کا آ جانا، پھلوں کا آ جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہو. جس کے بعد پنجتن کے لیے بعض اوقات پاکوں میں پروردگار عالم کی طرف سے جو آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کا ذکر ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.